بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم آج کا ہمارا یہ ریاض الصالحین سے دعا کے بارے میں بیان ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس مشہور کتاب میں کون کون سی قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ جمع فرمائی, دعا کی فضیلت, دعا کے طریقے اور دعا کے مختلف مسائل کے بارے میں. دعا ایک ایسی شے ہے کہ ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے, ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے, لیکن ہر کسی کی دعا قبول ہوتی ہے ایسا نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہوتی وہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے آگے. دعا کے موضوع پہ ایک بہت ہی زبردست اور عمدہ کتاب سیدنا امام نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں, انہوں نے یہ کتاب لکھی. اس کا نام ہے احسن الویا لآداب الدعا. اسی کتاب پر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ اور شرح لکھی اور وہ کتاب بہت مشہور ہے, احسن الویا لآداب الدعا. تو جو شخص دعا کے مزید مسائل, دعا کے مواقع اور دعا کے طریقے یہ سب سیکھنا چاہے تو اس کتاب میں سے سیکھ سکتا ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کے اوپر ایک اور کتاب لکھی, اس کا نام ہے الاذکار. اس میں مختلف ذکر اور دعائیں مذکور ہیں. اور اس کے علاوہ دعا کی کتابیں ماشاءاللہ بہت ساری ملتی ہیں ہمارے اہل سنت کے علماء کی لکھی ہوئی. تو آج کے بیان جو ہے وہ دعا کے بارے میں ہے. تو اللہ رب العزت کی عبادت کا مقصد بھی انسان کا دعا ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو سب سے پہلے قرآن پاک کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اس کا ترجمہ ہے, اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, میں قبول کروں گا. اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو یہاں پر ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دعا مانگنے کی شے ہے, مانگنے کی شے ہے, اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا اور چیز ہے, اور کسی کو پکارنا اور چیز ہے. کیونکہ یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے میں قبول کروں گا, یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم آواز دو میں قبول کروں گا. تو آواز تو انسان کسی کو بھی دے سکتا ہے, لیکن دعا کیونکہ عبادت ہے, دعا اللہ رب العزت سے کی جاتی ہے. تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اب اللہ رب العزت نے جب وعدہ فرما دیا کہ میں قبول کروں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ سچا تو کوئی نہیں, اللہ رب العزت سے زیادہ سچا کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ رب العزت جب ارشاد فرما دے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا, تو پھر اسے دعا ضرور کرنی چاہیے. انشاءاللہ آگے اس پر تفصیل بیان ہوگی. لیکن بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو سب کچھ جانتا ہے, اللہ رب العزت سے کوئی شے چھپی بھی نہیں ہے, اللہ رب العزت دلوں کا حال بھی جانتا ہے, اللہ رب العزت دلوں کے اندر کیا خواہش ہے وہ بھی جانتا ہے. لیکن خود ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ دعا کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اللہ رب العزت دلوں کا حال جانتا ہے. دلوں کا حال جانتا ہے اس کا مطلب تیرے دل میں خواہش تو ہے, تیرے دل میں کوئی خواہش تو ہے کہ جس کو تو چاہتا ہے کہ وہ پوری کرے, تو زبان پہ کیوں نہیں لے آتا, تو پھر زبان پہ کیوں نہیں لے آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں اور تیرے زبان کے درمیان کوئی ایسی شے ہے جو اس کو حائل کر رہی ہے کہ زبان پہ وہ بات آتی نہیں, وہ ہے تکبر, وہ ہے تکبر. کہ تکبر کہتا ہے کہ دل میں جو خواہش ہے کر لو, اللہ رب العزت کو دینا ہوگا تو دے گا, ہاتھ اٹھا کر کے اس کے آگے گڑ گڑانے کی کیا ضرورت ہے. تو ہمارے اسلاف کا, صوفیاء اکرام کا, علماء اکرام کا طریقہ یہ رہا کہ اللہ رب العزت کے آگے ہمیشہ گڑ گڑایا جائے, ہمیشہ اس کے آگے گڑ گڑایا جائے, اس سے مانگا جائے, اس سے ضرور بضرور مانگا جائے. جب اس نے کہا ہے مانگو تو اس کا حکم ہے, اور وہ کہہ رہا میں دوں گا تو وہ ضرور عطا بھی فرمائے گا. تو اس میں شرم کرنے کی کیا بات ہے, اسی نے تو تم کو پیدا فرمایا, وہی تم کو دینے والا ہے, اس کے آگے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ اس سے مانگنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے, اس سے مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس سے جو نہ مانگے وہ متکبر میں شامل ہوتا ہے, وہ معاذ اللہ وہ تکبر کرنے والے میں شامل ہوتا ہے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے نہ مانگے, اللہ رب العزت ہے اس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم بمبئی علم والحلم والکمار علی اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. آگے ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے, اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ, بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں. اس میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگا کرو, وہ مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے, مانگنے والوں کو پسند فرما کے حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یعنی حد سے کون نہیں بڑھ جاتا, کون ہے جو گناہ نہیں کرتا, کون ہے جو غلطی نہیں کرتا, کون ہے جو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں اس کا پسندیدہ بندہ ہوں؟ کوئی یہ دعوے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو ہر کسی کو اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہونا چاہیے اور اپنی حاجتیں یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بخشش فرما دے, اس کی بخشش فرما دے. تو یہاں پر معتدین سے مراد یہ ہے کہ حد سے بڑھنے والے وہ ہیں جو استغفار نہیں کرتے, گناہ کر کے استغفار نہیں کرتے. تو استغفار کرو, مجھ سے مانگو, میں تمہیں عطا فرماؤں گا. مانگنے کی چیزیں صرف دنیا کی نہیں ہیں, مانگنے کی چیزیں استغفار بھی ہے, مانگنے کی چیزیں بخشش بھی ہے, مانگنے کی چیزیں جہنم سے آزادی بھی ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے امام صاحب یہاں پر ایک اور آیت کریمہ نقل فرماتے ہیں کہ وقال اللہ تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور اے میرے محبوب, جب تم سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں. ان کو یہ بتاؤ کہ میں نزدیک ہوں, دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے, جب وہ مجھے پکارے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم سے کوئی پوچھتا ہے میرے بارے میں تو ان کو بولو کہ میں قریب ہوں, میں دور نہیں ہوں, میں قریب ہوں. بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ رب العزت, حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ اس کے لیے دور اور بعید کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, وہ ہر کسی سے اس کی جان سے زیادہ قریب, اس کے خیال سے زیادہ قریب, اس کے دل سے زیادہ قریب ہے. لہذا جو کچھ بھی اس کے دل میں آتا ہے اللہ رب العزت کو پتا ہے, لیکن پھر بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھے ہیں میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم, عام بندوں کی بات نہیں ہو رہی, بندے وہ ہیں جو حضور کی پیروی کرتے ہیں. یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے میرے بندے تم سے پوچھے, یہاں پر بندے کون ہیں؟ بندے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کو اپنا رب مانتے ہوں, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا مالک رسول مانتے ہوں, اپنا آقا سرور مانتے ہوں اور احکام بجا لاتے ہوں, تب جا کر کے بندوں کی صف میں آتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی صف میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا, میری جنت میں آ جا. فد خلی فی عبادی ود خلی جنتی, ویسے تو ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے لیکن کیا وہ اللہ سے قریب ہے؟ نہیں. اللہ کا بندہ بننا پہلے ضروری ہے, اس کے بعد اللہ سے قربت ملتی ہے. اللہ کا پہلے بندہ بنے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت ملتی ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم سے پوچھا جائے محمد صلی اللہ تعالی وسلم میرے بارے میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, تم سے پوچھا جائے کون میرے بندے تم سے پوچھے, تو حضور سے پوچھنے والے کون, حضور سے پوچھنے والے کون؟ کیا ابو جہل پوچھ رہا ہے؟ نہیں پوچھ رہا. کیا ابو لہب پوچھ رہا ہے؟ نہیں پوچھ رہا. کیا کوئی اور مرتد یا کافر پوچھ رہا ہے اللہ کے بارے میں؟ نہیں. صحابہ اکرام پوچھ رہے ہیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم سے اللہ کے بارے میں, تو اللہ رب العزت ان کو پہلے سے عبادی بتاتا ہے, کہ یہ میرے بندے ہیں, کون جو تمہیں اپنا آقا مانتے ہیں, تمہیں میرا رسول مانتے ہیں, تو یہ میرے بندے ہیں. جب یہ تم سے پوچھے تو ان کو بتاؤ کہ میں بہت قریب ہوں, میں دعا قبول کرتا ہوں اس کی جب وہ مجھے پکارتا ہے. یہاں پر درس دینا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو پکارنا ضروری ہے, اور اس کو جب پکارا جائے گا تو وہ دعا قبول فرمائے گا. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ام یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, اور یا وہ جو لاچار کی بات سنتا ہے جب اسے پکارے اور برائی کو دور کرتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنی ذات کے بارے میں بتاتا ہے کہ کون ہے جو تمہاری فریاد سنتا ہے, کون ہے جب تم لاچار ہوتے ہو تو تمہاری فریاد سنتا ہے اور تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہے, وہی ہے جس کے بارے میں کہا فإنی قریب, میں ہوں جو تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور تمہاری مصیبتوں کو دور فرماتا ہوں. تو یہ چند آیات کریمہ امام صاحب نے یہاں پر مرقوم فرمائی, اس کے بعد احادیث مبارکہ یہاں لکھی ہوئی ہے, ان میں سے چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادة رواہ ابو داود و ترمذی. سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہی ہے, دعا عبادت ہی ہے. مطلب اگر کوئی کہے کہ بھائی میں اتنی نفل نماز پڑھ لیتا ہوں, قرآن پڑھ لیتا ہوں, تلاوت کر لیتا ہوں, سجدے کرتا ہوں, ذکر الہی کرتا ہوں, اب مجھے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو یہ نہ سمجھے کہ دعا الگ شے ہے اور ذکر الگ شے ہے, عبادات الگ شے ہے. دعا بھی عبادت ہی ہے, دعا بھی عبادت ہی ہے. اس لیے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو ایک بہت زبردست تعلق پیدا کرتا ہے. کون سا تعلق؟ دینے والے کا, مانگنے والے کا, رب کا, پالنے والے کا اور پالے جانے والے کا, عطا کرنے والے کا اور بھیک مانگنے والے کا. وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ میں عاجز ہوں, میں لاچار ہوں, میں حاجت مند ہوں, اور تو ہی میرا رب ہے, تو ہی پروردگار ہے, تو ہی سب کو دینے والا ہے, مجھے ہی تو عطا فرمانے والا ہے. لہٰذا جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ خالصتاً عبادت میں مشغول ہوتا ہے, خالصتاً عبادت میں مشغول ہوتا ہے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن وجود الکرم بمبئی علم والحلم والحکم علی وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. ایک اور حدیث پاک میں آیا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادة, الدعاء مخ العبادة. مخ کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو, مخ کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. تو جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے, اندر کی ہوتی ہے, اس کو کہتا ہے مخ. اسی لیے یہاں پر جو ہے عربستان میں یہ بات مشہور ہے کہ دماغ کو بھی مخ کہتے ہیں, کہ مخ جو ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے نا, وہ دماغ جو ہے ہڈیوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے, کھوپڑی کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں مخ. اور آپ کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا, جس کے اندر سے گودا نکلتا ہے, ہڈی کے اندر جو چھپا ہوا گودا ہوتا ہے جس کو بون میرو کہتے ہیں, اس کو بھی مخ کہتے ہیں. اس لیے کہ وہ ایسی چیز کے اندر چھپا ہوا ہے جو نظر نہیں آتا. تو اندر کی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مخ, اصل چیز, مقصد. تو یہاں پر جب ارشاد ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا الدعاء مخ العبادة, اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا صرف عبادت ہی نہیں ہے, دعا جو ہے عبادت کا اصل مقصد ہے, دعا جو ہے عبادت کا اصل مقصد ہے. تو انسان جب عبادت کرے تو اس کے بعد دعا بھی ضرور کیا کرے, دعا جو ہے عبادت کا مقصد ہے. درود پاک اللهم صل علی سیدنا محمد معدن وجود الکرم وعلی وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. اور یہ حدیث پاک جو آپ کو پہلے سنائی وہ ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جامع دعا کو پسند فرماتے اور باقی دعاؤں کو آپ چھوڑ دیتے. کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اکثر دعا یہ تھی کہ اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور یہ متفق علیہ ہے, یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. سیدنا انس ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا زیادہ مانگا کرتے. کون سی دعا؟ یہ دعا قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے, سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ رب العزت خود جو ارشاد فرماتا ہے ہمیں وہ لوگ پسند ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں. کون سی دعا؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. جس کا ترجمہ آپ نے پہلے سنا کہ اے اللہ ہمیں تو عطا فرما کیا حسنات, حسنا عطا فرما اس دنیا میں اور آخرت میں بھی حسنا عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. تو اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہاں پر دنیا کیوں مانگی جا رہی, یہاں پر دنیا کیوں مانگی جا رہی, ہمیں صرف آخرت مانگنی چاہیے. جب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسے مانگو تو پھر اس مانگنے میں کون سا ہے, کون سی بات تمہیں ٹوکتی ہے, کوئی تمہیں اس میں شرم نہیں آنی چاہیے. لیکن یہاں پر دو چیزیں, ایک تو یہ کہ جب کہتا ہے رب انسان کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا کہ یا رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما, تو یہاں پر دو چیزیں ہیں دنیا میں, ایک تو آپ کی اپنی زندگی دنیا میں, تو دنیا میں آپ کی کوئی حاجت ہے یا نہیں؟ بے شمار حاجت ہے. آپ دنیا میں ایمان لے کر آئے, ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, یہ آپ کی سب سے بڑی حاجت ہے, ہے نا؟ سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ آپ دنیا میں ایمان لے کر آئے اور آپ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے ہیں. آپ کی موت کہاں آئے گی؟ دنیا میں آئے گی. تو آپ چاہتے ہیں آپ کی موت آسان ہو, کلمہ کے ساتھ ہو, ایمان کے ساتھ ہو, یہ بھی دنیا کی حاجت ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کی اچھی بھلی زندگی ہو, لمبی زندگی ہو, آسائش کے ساتھ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, ہر قسم کے جو ہے آپ کو حرام اور نعمتیں ملے, آپ کی آل اولاد پھلے پھولے, ترقی کرے, یہ سب چیزیں آپ کی دنیا کی ہیں اور ان کو مانگنے میں کوئی شرم نہیں, اس لیے کہ اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. لیکن دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ دنیا کے لیے جو لفظ لکھا ہے خیر مانگنا, حسنا مانگنا, وہ ہے دنیا میں, دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا علم یعنی دین کا علم عطا فرما, دین کا علم عطا فرما. اس لیے کہ دوسری جگہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا فریب ہے اور اس کی ہر چیز پر لعنت ہے, دنیا فریب ہے اور اس کی ہر چیز پہ لعنت ہے سوائے علم اور طالب علم کے اوپر, یعنی جو علم پہ عمل کرتا ہے یا جو علم سیکھ رہا ہے, ان دونوں کے علاوہ یا ان چیزوں کے علاوہ ہر چیز پر اللہ کی لعنت بھیجی جاتی ہے. تو یہاں پہ لفظ حسنہ سے مراد دین کا علم ہے. دعا انسان یہ کرے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا رب العالمین وہ علم دین عطا فرما, وہ علم نافع عطا فرما جس میں خیر ہے, تو وہ دنیا میں تجھے عطا فرما اور آخرت میں, وفی الآخرت حسنہ اس کا ثواب, جو کچھ بھی میں عمل کروں اس کا ثواب تو ہمیں وہاں پر بہترین ثواب عطا فرما, وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار, اور تو ہی ہمیں آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا. اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں کچھ زائد ہے کہ سیدنا انس اس کے آگے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی دعا مانگنے کا ارادہ کرتے حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو انہی الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے, اور جب بھی کوئی دعا مانگتے تو اس دعا میں ان الفاظ کو شامل فرماتے. یعنی اگر بہت ساری دعا کرنی ہوتی تو بہت ساری دعا ضرور کرتے لیکن ان الفاظ کو کبھی نہیں چھوڑتے. کون سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. درود شریف علی اللہ صلی اللہ علیہ محمد معدر الجیل والکرم ممبئی للم والحلم والحکم وعلی اصحابہ وبارک وسلم دائمًا ابدا. آگے ارشاد ہوتا ہے, یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ میں تجھ سے ہدایت, تقوی, پاک دامنی اور استغنا کا سوال کرتا ہوں. کس چیز کا؟ یا رب میں تجھ سے ہدایت, تقوی, پاک دامنی اور استغنا کا سوال کرتا ہوں. اب مجھے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہدایت دنیا میں دینے کے لیے آئے؟ آپ کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم, یاسین اور قرآن پاک کی قسم, قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین, بے شک آپ جو ہے رسولوں میں سے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جو رسول ہو وہ تو دنیا بھر کو ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں, وہ دنیا بھر کو ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں. ان سے کوئی معاذ اللہ کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی لغزش ہو جائے ایسی کہ جس کی وجہ سے قوم بھی معاذ اللہ جو ہے وہ گمراہی پڑ جائے, ایسا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت دیکھیے, یہ اپنے آپ کی عاجزی انکساری اور امت کے لیے ہدایت ہے کہ آپ یہ دعا کے اوپر جو ہے بار بار اصرار فرماتے تھے. کیا دعا فرماتے تھے؟ یا اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں, تقوی مانگتا ہوں, پرہیزگاری مانگتا ہوں اور استغنا کا سوال کرتا ہوں, یعنی یا رب کسی اور کا تو مجھے کبھی محتاج نہ کرنا. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لوگ محفلوں میں جانے سے پرہیز کرتے ہیں کہ ہم کو تو ہدایت مل چکی ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے محفل میں جانے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے مولوی صاحب کے بیان سننے کی. ہمارے ابا جان نے تو ہم کو بتا دیا تھا, اب بیٹے تو مسلمان ہو گیا ہے, تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے, بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ابھی ہمارا تو بیڑا پار ہو چکا ہے. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ہدایت اور تقوی کی دعا مانگتے ہیں. آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے دوسروں کے لیے ہدایت بن کر کے آئے. تقوی آپ خود ایسے متقی ہے کہ آپ امام و متقی ہیں, پھر بھی آپ کہتے ہیں یا رب مجھے اور مزید تقوی عطا فرما. علم بھی ایسا ارشاد فرماتے ہیں رب زدنی علما. اور امت کا یہ حال ہے کہ ہدایت کی جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں بس ہم اپنا کر لیں گے, تقوی کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کوئی سوچے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کیسی ہے, آپ کی عاجز و انکساری کیسی ہے اور ہمارا حال کیا ہے. آگے ایک اور حدیث پاک, یہ بھی مسلم شریف میں ہے, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے, یا اللہ بے شک میں تجھ سے عاجزی, بزدلی, بڑھاپے اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہاں عاجزی سے مراد یہ ہے کہ میں کسی اور کے آگے محتاج نہ ہو جاؤں. یا اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں, میں زندگی موت کے فتنے سے تیری پناہ کا طالب ہوں. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی دعائیں ہیں. اب اندازہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگے, عذاب قبر سے پناہ مانگے اور امت کو قبر کی یاد ہی نہ ہو, امت کو قبر میں جانے کا خیال ہی نہ ہو. آج کس نے یاد کیا کہ مجھے قبر میں جانا ہے؟ میں ہاتھ اٹھانے کو نہیں کہہ رہا, صرف اپنے دل میں سوچیں آپ میں سے کتنے لوگ, میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں, کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی موت کو یاد کیا, جنہوں نے اپنی قبر کو یاد کیا اور یہ یاد کیا کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے, قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے. کتنوں نے یاد کیا؟ شاید کچھ نے کیا ہوگا, کچھ نے, اکثر نے نہیں کیا ہوگا, اکثر نے نہیں کیا ہوگا کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے اندر یہ ایک بات آ چکی ہے کہ میں نے کیا غلطی کی, میں تو کوئی غلطی کرتا ہی نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب استغفار کیا کرو, خوب استغفار کیا کرو. میں بھی اپنے رب سے روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اور ایک روایت پہ آیا 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. وہ سید المعصومین, امام الاتقیاء, امام الانبیاء, وہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ اپنی امت کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے, ہماری بخشش کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور جو خود گنہگار ہے وہ استغفار نہیں کرتا, وہ موت کو یاد نہیں کرتا, وہ قبر کے عذاب کو یاد نہیں کرتا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم اکثر جو ہے عذاب قبر, عذاب جہنم اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے, دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعاؤں میں شامل ہے. حضور بار بار یہ دعا کرتے تھے, یا رب مجھے تو جہنم کے عذاب سے بچانا, عذاب نار سے بچانا, عذاب قبر سے بچانا اور دجال کے فتنے سے بچانا. اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم سمجھتے ہیں کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا, اور آپ کو پتا ہے پورے قیامت کے واقعات آپ نے بتا دیے, قیامت کے حالات بتا دیے, قیامت سے پہلے ہونے والے تمام حالات بتا دیے آپ نے, آثار بتا دیے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا نشانی آئے گی. کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ دجال کب آئے گا؟ آپ کو پتا تھا کہ دجال کب آئے گا, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں یا رب مجھے دجال کے فتنے سے بچانا. اور امت جو ہے آج
جو ہے دجالوں کے فتنے میں پھنسی ہوئی ہے, چھوٹے دجالوں کے فتنوں میں پھنسی ہوئی ہے, اور ان کو یاد بھی نہیں ہے وہ حدیثیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے دجال سے پہلے 30 دجال اور آئیں گے, 30 دجال اور آئیں گے, اور ان میں سے ہر کوئی اللہ اس کے رسول کے بارے میں جھوٹ بولے گا, اللہ اس کے رسول کے بارے میں جھوٹ بولے گا. آج بھی بہت سارے دجال پھر رہے ہیں الگ الگ شکلوں میں, کسی کو اوارڈ دیا جاتا ہے, کسی کو جو ہے امریکہ کے اندر نیشنلٹی دی جاتی ہے, کسی کو کینیڈا کے اندر نیشنلٹی دی جاتی ہے, کسی کو سویڈن کے اندر نیشنلٹی دی جاتی ہے. اس لیے کہ تمام خبیث جو ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں, کن کی ایما پر؟ دولت کے لیے, اور دوسرے لوگوں کی ایما پر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں, تو وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. یہ ہمارا آدمی ہے جو مسلمانوں کو توڑ رہا ہے, یہ وہ ہمارا آدمی جو مسلمانوں کا ایمان خراب کر رہا ہے, مسلمانوں میں انتشار پھیلا کر کے مسلمانوں کو کمزور کر رہا ہے. تو آج بھی ایسے دجال گھوم رہے ہیں. آگے ایک اور حدیث پاک آ رہی ہے, یہ متفق علیہ حدیث ہے, یعنی بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. ایسی حدیث ہے کہ راوی بھی وہی ہے اور الفاظ بھی وہی ہے, لہذا اس کو کہتے ہیں متفق علیہ, یعنی مسلم شریف میں بھی ہے بخاری شریف میں ہے. تو ایسی حدیث سب سے زیادہ مضبوط حدیث مانی جاتی ہے. یہ حدیث پاک جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے ایسی دعا سکھائیے جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. حضور نے ارشاد فرمایا قل, آپ یوں پڑھا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ دعا سکھائی. اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے کہ کہو یا اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا, بس تو مجھے اپنی جانب سے بخش دے اور مجھے اور مجھ پر رحم فرما, بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے, بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. ایک اور حدیث پاک, سیدنا حضرت زیاد بن علاقہ اپنے چچا قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ میں برے اخلاق اور اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ کا طالب ہوں, یا اللہ میں برے اخلاق اور اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ کا طالب ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو برے اخلاق سے بچا, برے اعمال سے بچا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے, سید المعصومین ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, بعثت لأتمم مکاریم الاخلاق, مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کو اس کی سب سے بہتر اونچائی تک پہنچا دوں, سب سے اونچی چوٹی تک اس کو پہنچا دوں, یعنی اس کو سب سے اونچے سے اونچے مقام تک اخلاق کو پہنچا دوں, یعنی لوگوں کو اخلاق سکھا کر کے جاؤں کہ بہترین اخلاق کیا چیز ہے. تو اخلاق کو اتنا بلند کر دوں, لوگوں کو اخلاق سکھا کر کے جاؤ, حتیٰ کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے, جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے. اس کے باوجود حضور کا یہاں پر دعا فرمانا, یا اللہ تم مجھے برے اخلاق سے بچا, برے اخلاق سے بچا. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اخلاق نہیں, بلکہ اللہ رب العزت خود حضور کے اخلاق کی قسم اٹھاتا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ تو اخلاق کے ایسے اونچی منزل پر ہے, آپ کا اخلاق سب سے عظیم سے عظیم تر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, وہ عظیم خلق کے مالک, خلق کے مالک. کیا ارشاد فرماتے ہیں, کیا دعا فرماتے ہیں, اپنی امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرماتے ہیں, یا اللہ مجھے برے اخلاق, برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ کا طالب ہوں. اب اندازہ فرمائیے, اب انسان سوچتا ہے برے اخلاق کی بات ہو گئی, برے اعمال, ہمارا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اعمال برے ہو ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں, जो इज्तिहादी फैसला जो होता है उसमें कभी कभी फैसला उनका अलग हो सकता है, लेकिन गुनाह नहीं हो सकता, गुनाह नहीं हो सकता। उसके बावजूद हुजूर फरमाए दुआ करें मुझे बुरे अमाल से बचा, मैं बुरे अमाल से तेरी पना चाहता हूँ। और आगे बुरी ख्वाहिशात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर कोई बुरी बात आए ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। अभी हमारे दोस्त ने पढ़ा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो जिसका दिल ऐसा पाक और साफ हो उसके दिल में बुरी ख्वाहिशात नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पर उम्मत की तालीम के लिए है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बुरी ख्वाहिश आ जाए ये भी मुमकिन नहीं है, लेकिन हुजूर की दुआ देखो ये उम्मत की तालीम के लिए। लेकिन उम्मत ये सब नहीं करती, रात दिन बुरी ख्वाहिश करती है, फला माल उसके पास बहुत ज्यादा है काश मेरे पास हो जाए, है ना, उसकी गाड़ी इतनी खूबसूरत है काश किसी जरूरत में मुझे मिल जाए, ये चीज उसके पास है काश मुझे मिल जाए, उसका कारोबार बहुत चमक रहा है मेरे बराबर वाले दुकान वाले का, काश इनका कारोबार ठप हो जाए मेरा कारोबार चल जाए, मेरा चचा साहब भाई जो है उसको बड़ी तरक्की मिल रही है काश वो बर्बाद हो जाए, नहीं इसको नाबूद हो जाए मुझे तरक्की मिल जाए, ये सब ख्वाहिशात दिल में आती ही आती। तो बुरी ख्वाहिशात पे माल बहुत हो जाए, बहुत लंबी उम्र हो जाए, फला शख्स मेरा दुश्मन है वो बीमार हो जाए, उसकी औलाद मर जाए, उसको फारिज हो जाए, ये सब चीजें दिल में आती है, बुरी ख्वाहिशात है। और भी बुरी बुरी ख्वाहिशात आती है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्वाहिशात ऐसी नहीं आती। उनका तो दिल ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाए लकद जाअकुम रसूलुन मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, ऐसी तारीफ हुजूर की इरशाद फरमाए कि उनके दिल के अंदर तो बुरी ख्वाहिश आने का सवाल ही पैदा होता, लेकिन दुआ ऐसी फरमाते हैं कि अपनी आजी इंतसारी का जो है वो पेश फरमाते हैं, अपना अखलाक और आजी इंतसारी पेश फरमा करके उम्मत को तालीम दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आगे एक और हदीस पाक, सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि एक मकातिब यानी गुलाम उनके पास आया और कहने लगा मैं किताबत यानी का माल अदा करने से आजिज आ चुका हूँ, यानी मैं कर्जे में डूब चुका, मेरी मदद फरमाइए। आपने फरमाया क्या मैं तुझे वो कलमात ना सिखा दूँ जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाए, यानी सैयदना अली ने उसको बताया कि हुजूर ने मुझे इशारा फरमाया अगर तुझ पर पहाड़ जितना भी कर्ज होगा अल्लाह ताला तेरी तरफ से अदा फरमा देगा। और आपने फरमाया यूं कहो या अल्लाह मुझे अपने हलाल रिज़्क के साथ हराम से बचा और अपने फजल के साथ दूसरों से बेनियाज कर दे, दूसरों से बेनियाज कर दे। बरकत के लिए दुआ तीन बार पढ़ लेते हैं ताकि हम सबको याद भी हो जाए। और दुआ यूं है अल्लाहुम्मा इक्फिनी बिहलालिका عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك उसका आसान से तर्जुमा फिर से अर्ज करता हूँ अल्लाहुम्मा यानी ऐ हमारे अल्लाह अक्फिनी मुझे तू काफी कर दे, क्या चीज वे हलाल का तेरी तरफ से जो हलाल रिज़्क मिले वो मेरे लिए तू उसको काफी कर दे, अन हराम का ऐसा काफी कर दे कि हराम की मुझे जरूरत ना पड़े, हराम से मुझे दूर कर दे। वह अग्निनी और मुझे तू गनी फरमा दे, मुझे तू गनी फरमा दे, कैसे फजल का अपने फजल से तू मुझे ऐसा गनी फरमा दे अमन सिवा कि मैं किसी और का मोहताज ही ना रहूं सिवाय तेरे, कि मैं किसी और का मोहताज ही ना रहूं सिवाय तेरे। तो ये दुआ मेरे साथ मिल करके पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा इक्फिनी
अल्लाहुम्मा इक्फिनी
बिहलालिका
बिहलालिका
अन हरामिका
अन हरामिका
वअग्निनी
वअग्निनी
बिफजलिका
बिफजलिका
अमन सिवा
अमन सिवा।
हज़रत शहर बिन हुशक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये अर्ज़ किया ऐ उम्मुल मोमिनीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम जब आपके यहाँ होते तो अक्सर कौन सी दुआ मांगते। उन्होंने फरमाया आप अक्सर ये दुआ मांगते थे या मुकल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। उसका तर्जुमा यूँ है कि ऐ अल्लाह ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कर दे, मेरे अपने दीन पर तेरे दीन पर साबित रख दे। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है या मुकल्लबुल क़ुलूबी ثبت قلبی علی دینک. مقلب القلوب, قلوب کہتے ہیں دل کو, قلب کی جمع ہے قلوب, اور اسی سے لفظ لکھا ہے انقلاب. قلب کا مطلب وہ ہوتا ہے پلٹی کھانے والا, پلٹی کھانے والا, الٹ پھیر ہونے والا. اور دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے عربی میں پلٹنے والا, کہ یہ فیصلہ نہیں کرتا, یہ ایک چیز پر فیصلہ نہیں کرتا. اور انسان جو ہے وہ لفظ انس سے بنا ہے, انس کرنے والا, محبت کرنے والا, یا پھر بھول جانے والا. تو دل جو ہے چونکہ انسان بھول جانے والا ہے یا انس کرنے والا, محبت کرنے والا ہے, تو بار بار یہ سوچتا ہے یہ چیز اچھی ہے یا وہ چیز اچھی ہے, یہ کروں یا وہ کروں. تو دل جو ہے نا فیصلہ نہیں کرتا, اس کے اندر مختلف جو ہے قسم کے جو ہے وہ ایموشنز آتے رہتے ہیں, مختلف قسم کی خواہشات آتی رہتی ہیں, مختلف قسم کے اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے تو یہ پلٹتا رہتا ہے, کبھی یہ فیصلہ کرتا ہے, کبھی وہ فیصلہ کرتا ہے. تو اسی لیے ارشاد ہوتا ہے, اس کا نام ہی پڑ گیا قلب. قلب کا مطلب دل, اور ایسی چیز جو پلٹتی رہتی ہے. اور دوسرا ایک ورڈ ہے قلب, کاف, وہ قلب کا مطلب ہے کتا. یہ قلب ہے بڑے کاف سے, یعنی دو نقطے والے کاف سے. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, اس وقت تک انسان کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا قلب یعنی دل حاضر نہ ہو. اے مقلب القلوب, اے دلوں کو بھی پھیرنے والے, لوگوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں, وہ جب چاہتا ہے دل کو اس طرف یا اس طرف پھیر دیتا ہے, اس طرف یا اس طرف پھیر دیتا ہے. ایک حدیث پاک پچھلی بار بھی عرض کیا تھا, حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ذکر کی محفل میں انسان پہنچے, اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے کسی جگہ پہنچے, تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل کو اس راہ پہ لگایا اور مجھے اس جگہ پہ پہنچایا. اور اگر وہ نہیں پہنچا, اگر وہ نہیں پہنچا, اس کے دل نے فیصلہ کیا کہ نہیں جانا ہے آج, نہیں جانا ہے آج, تو پھر وہ اس کو افسوس کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے دل کو پھیر دیا, اللہ رب العزت نے میرے دل کو پھیر دیا ہے کہ مجھے اس کا ذکر پسند نہیں آتا, مجھے اس کے ذکر کی محفل میں جانا اچھا نہیں لگتا. تو مقلب کا مطلب یہ ہوتا ہے پھیر دینے والا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی, میرے دل کو اپنے دین کی طرف ثابت فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں کہ یا رب میرے دل کو تیرے دین کی طرف ثابت فرما دے, یعنی میرے دل کو دین پر, اسلام پر, ایمان پر جمع دے. اسی لیے ہمارے علماء اسی کو دعا کو بار بار کہتے ہیں کہ یا رب ایمان کی سلامتی عطا فرما, ایمان کی سلامتی عطا فرما. یہ اس دعا سے ثابت ہوتا ہے, یہ دلیل ہے دعا کی, ایمان کی سلامتی مانگا کرو کہ یا رب ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت کر دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کافر کی بات اچھی لگ جائے, کسی کافر کا طریقہ اچھا لگ جائے, کسی کفر کی بات کو معاذ اللہ پسند کرنے لگ جائے اور کفر سے راضی ہو جائے. یا رب کبھی ایسا نہ ہو, ہمیشہ ہمارے دین کو تو سلامت رکھنا, ہمارا دین, ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھنا. آمین آمین آمین. درود پڑھیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بارک اللہ فی محمد محمد رسول الکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم دائما ابدا. سیدنا ابی امامہ یعنی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایک طویل دعا مانگی جس میں سے ہم کچھ یاد نہ رکھ سکے. تو ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ نے ایک طویل دعا مانگی ہے جس میں سے ہمیں کچھ یاد نہ رہا. آپ نے فرمایا, کیا میں تمہیں ایک جامع دعا نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا, کہا کرو, اے اللہ میں تجھ سے اس اچھی چیز کا سوال کرتا ہوں جس کا تجھ سے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا, اور ہر اس بری چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ مانگی. تجھی سے مدد مانگی جاتی ہے اور تجھ تک ہی پہنچنا ہے, گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اب جیسے ہم لوگ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب جو خیر تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے مانگی وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما, اور جس شر سے تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پناہ چاہی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. تو یہ نہ کہے کہ بھائی آتی بھائی یہ دعا بھر بھر کرتے ہیں, شارٹ کٹ نہیں ہے, یہ اس حدیث پہ عمل ہے, یہ اس حدیث پاک پہ عمل ہے. میری اور آپ کی دعا کیا ہے؟ جو حضور نے مانگا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں, اور جس چیز سے حضور نے پناہ چاہی اس چیز سے پناہ مانگنا بھی بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم لوگ اس طرح کی دعا کرتے ہیں. لیکن ایک بات اور, بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر حضور نے یہ سکھایا کیا, اس لیے کہ حضور کو پتا ہے ہمارے لیے اچھا کیا. حضور نے دعا مانگ لی, جو مانگی تھی خیر وہ مانگی, جس شخص سے پناہ چاہنی تھی وہ پناہ مانگ لی. جب لوگوں کو یاد نہیں رہا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح دعا کرو کہ یا رب جس خیر کو تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے مانگی وہ خیر ہمیں عطا فرما دے, جو اچھی چیزیں وہ ہمیں عطا فرما دے, اور جو بری چیزیں ہیں جو شر ہیں جس سے تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے پناہ چاہی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا خیر ہے یہ حضور کو پتا ہے, کون سی چیز اچھی ہے ان کے لیے ہمارے لیے حضور کو پتا ہے, اور کون سی چیز بری ہے ان کے لیے اور ہمارے لیے یہ حضور کو پتا ہے. لہذا اب حضور نے وہ دعائیں مانگی ہیں, حضور نے دعائیں مانگ لی ہیں, اب ایسی مانگ لی ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک ابو بکر صدیق سے لے کر کے قیامت تک جتنے مسلمان تھے ہیں اور ہوں گے ان سب کے لیے جامع دعائیں, ان سب کے لیے حضور نے خیر بھی مانگ لی ہے اور شر بھی مانگ لی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم مانگتے رہے لیکن اس دعا کو بھی ضرور کریں کہ یار جو حضور نے مانگے وہ عطا فرما, جس چیز سے پناہ مانگی اس چیز سے ہمیں پناہ عطا فرما. اور اس سے ایک چیز اور ثابت ہوئی کہ وسیلہ حق ہے, ہم نہیں مانگ رہے, ہم کہاں مانگ رہے, ہم تو یہی کہہ رہے کہ یار جو انہوں نے مانگا وہ دے دے, جس چیز سے انہوں نے پناہ چاہیے وہ چیز ہمیں مت دے, ہے نا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ وسیلہ ثابت ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم قیامت تک کے مسلمانوں کی دعاؤں کا بھی وسیلہ ہے, قیامت تک کے مسلمانوں کی دعاؤں کا بھی وسیلہ ہے. اور حضور نے کون سی دعائیں مانگی ہے؟ پہلے بھی ہم نے کچھ پڑھا, دنیا کی بھی مانگی ہے, آخرت کی بھی مانگی ہے, جنت میں داخلے کی بھی مانگی ہے, دوزخ سے بچنے کی بھی مانگی ہے. تو دنیا میں بھی حضور ہمارے لیے وسیلہ ہے اور آخرت میں بھی حضور ہمارے لیے وسیلہ ہے, یہ حدیث پاک ثابت کر رہی ہے. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سب چیزیں نہیں مانگ سکتے تو وہ کہو کہ جو حضور نے مانگا وہ عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود شریف علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قمی للم والحلم والکم وارانی وصحابہ وبارک وسلم دائم ابدا. علامہ نووی صاحب نے یہاں پر چونکہ دعا کا باب چل رہا ہے تو کسی کے لیے دعا کرنے کی فضیلت بھی یہاں پر نقل فرما دی, اس کی بھی فضائل بتا دیے کہ پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کرنا اس کی کیا فضیلت ہے, اور اس کا ثبوت بھی قرآن پاک سے آپ نے چند آیات تقریبا یہاں پر نقل فرما دی ہیں. پہلی آیت جو آپ نے ارشاد یہاں پر نقل فرمائی ہے وہ سورہ حشر سے ہے, غالباً ارشاد ہوتا ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, اور اس کا ترجمہ یوں ہے اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے, یعنی ایمان لائے ابھی نہیں ہمارے ساتھ وہ جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. کون جو بعد میں آئے, کن کے لیے؟ جو پہلے چلے گئے. اس سے ایک چیز اور ثابت ہوئی کہ اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, دادا دادی نانا نانی اوپر تک جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کرنا اور ان کے ایصال ثواب کرنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. ایک اور آیت کریمہ یہاں پر ارشاد ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت میں ارشاد فرماتا ہے فاستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات, اور اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اپنے خاصوں اور عام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے لیے گناہوں کی معافی چاہو. یہ سورہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی آیت کریمہ ہے. اس میں تو صاف ارشاد ہو رہا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی استغفار کرنا چاہیے, مطلب یہ بھی ایصال ثواب ہے, دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے آپ کے نیکی کرنے سے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہاں پر نقل فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کا ترجمہ بڑا آسان ہے کہ اے ہمارے رب تو مجھے معاف فرما, ربنا اغفر لی ولی والدی اور میرے والدین کو بھی معاف فرما, وللمؤمنین, اور تمام مومنین اور مومنات کو تو معاف فرما, مسلمین اور مسلمات کو معاف فرما. یوم یقوم الحساب, جس دن حساب قائم ہونے والا ہے, یعنی قیامت کے دن جب تو حساب لے گا سب کا, اس دن تمام مومن اور مومنات کو تو معاف فرما دے. کون ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نقل فرما رہا ہے قرآن پاک میں یہ دعائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو آپ نے دعا یہ نہیں کی کہ مجھ سے پہلے مومنین کو معاف فرما, میرے ماں باپ اور میرے دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی پھوپھا پھوپھی ان کے اوپر جتنے بھی ہیں ان کو تو معاف فرما دے. عرض کرتے ہیں اپنے رب سے, وللمومنین, جتنے بھی مسلمان ہیں مومن و مومنات ہیں, چاہے میری امت کے ہو, اسماعیل کی امت کے ہو, اسحاق کی امت کے ہو, یوسف علیہ السلام کی امت کے ہو, موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ہو, عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہو, قیامت تک کے ہو, جتنے بھی ہو سب کو تو قیامت کے دن بخش دینا, یا تمام مومنین کو بخش دینا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کر سکتے ہیں پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی, جو پیدا نہیں ہوئے ان کے لیے بھی آپ بخشش کی دعا کر سکتے ہیں. اور اسی سے ثابت ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا فائدہ. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی کو نہیں ہوتا, میرا تو عقیدہ ہے تمام مومنین کو ہوتا ہے اور تمام مومنین کو قیامت کے دن بھی ہوگا, ورنہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت پیار سے اس کو نقل نہ فرماتا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اتنا پسند فرماتا ہے ان کے الفاظ کو لکھ کر کے, کہتا ہے رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو مومنوں کو ان کی دعاؤں کا فائدہ ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے اور جو دنیا میں نہیں آئے ان کو بھی مومنین کی دعاؤں سے فائدہ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اسی چیز کا نام ہے کہ آپ دعا کرو کس کے نیک عمل کرنے کے بعد وہ نیک عمل کا فائدہ, نیک عمل کا ثواب مومن و مومنات کو پہنچاؤ اور ان کی مغفرت کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو. ایک حدیث پاک تو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ, کیونکہ یہ دعا کے بارے میں عرض کرنا ہے, جو شخص روزانہ مسلمانوں کے لیے یعنی مومن و مومنات کے لیے روزانہ 27 مرتبہ اللہ رب العزت سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے تو اللہ رب العزت اس شخص کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. مستجاب الدعوات کس کو رہتے؟ جس کی دعا قبول ہوتی رہتی. اب اس کے اندر ایک اور چیز بات آ گئی, کوئی دعاؤں کی بات چل رہی, مستجاب الدعوات وہ ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی, اللہ رب العزت شہر رکھ سے بھی زیادہ قریب ضرور ہے, سنتا سب کی ہے, قبول کسی کسی کی کرتا ہے, قبول کسی کسی کی کرتا ہے. انشاءاللہ آگے بات ہوگی, لیکن یہاں پر کیونکہ یہ آیت کریمہ بڑی عظیم آیت کریمہ ہے, دعا کی تعلیم دیتی ہے, جو شخص روزانہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے 27 مرتبہ یہ دعا کرے گی, کیونکہ دعا ہے 27 مرتبہ اس کو ورد بنا لے, اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا. ہاں لیکن یہ ضروری ہے کہ جو اس پہ فرض باقی ہے وہ پہلے فرض بھی ادا کرے, جو پہلے نمازیں باقی وہ پوری کرے, جو زکات دینی باقی وہ بھی پوری کرے, جو روزے باقی ہیں وہ بھی پوری کرے. ہاں یہ عمل بھی اگر ساتھ ساتھ کرتا رہے تو اس میں حرج نہیں, لیکن فرض چھوڑ کر کے نفل کے اوپر اصرار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. دروش پڑھ لیجیے, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, ثم بالعلم والحلم ولكما علي وصحابه تبارك وسلم دائما ابدا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے پسے پشت دعا مانگتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے, فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو, تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو. اور وہ ورڈ ہے, وہ لفظ ہے ولک ولک بمثلین ولک بمثلین, اور دوسری حدیث پاک میں نے پڑھا اس میں تھا ولک ایضا, تیرے لیے بھی ویسا ہی ہو جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کے پسے پشت. اب سامنے سامنے تو لوگ دعا کر دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے سامنے دعا کرنا منع ہے, نہیں, سامنے سامنے دعا کرنے میں فضیلت ہے, دعائیں ہر جگہ قبول ہوتی ہے, ہر وقت قبول ہوتی ہے, لیکن جب انسان پسے پشت کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس وقت فرشتہ ساتھ ساتھ دعا کرنے والے کو دعا دیتا ہے کہ تو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے تیرے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرما دے, تجھے بھی ایسا ہی ملے. حدیث پاک ایک ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا, تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے, وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے, وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اس کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ اپنی بربادی پسند کرتے ہو؟ نہیں کرتے. یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کی اولاد مر جائے, یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جائے, یہ پسند کرتے ہو کہ آپ بیمار ہو جائے, یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کی عمر کم ہو جائے, یہ پسند کرتے ہو کہ آپ اندھے لنگڑے لولے بن جائے, یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کی اولاد نالائق ہو جائے, یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کسی جگہ ڈوب کر کے مر جائیں, ایکسیڈنٹ ہو جائے, یہ چیزیں پسند کرتے ہو؟ نہیں پسند کرتے. کیا یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کے گھر میں چوری ہو جائے؟ اسی سے پسند نہیں کرتے. تو یہ چیزیں اپنے مومن بھائی کے لیے کیسے پسند کرتے؟ جب تک اپنے مومن بھائی کی بھلائی نہیں چاہو گے اور جب تک اس کے لیے وہ پسند نہ کرو گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, تو اس وقت ہمارا آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ جب پیٹھ پیچھے یہ ایمان کی تکمیل کا ثبوت دیتے ہو کہ تم اس کے لیے بھی وہی دعا کرتے ہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی وہی صحیح عطا فرمائے, اور فرشتے کی دعا خالی جائے گی؟ خالی نہیں جائے گی. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے لیے جب دعا کریں, اپنے لیے جب دعا کریں تو اپنے مومن بھائیوں بہنوں کے لیے بھی دعا ضرور کریں. محفل میں جب کرتے ہیں دعا یا باہر کرتے ہیں اکیلے میں کرتے ہیں, خوب اپنے لیے دعا کر دیں, خوب اپنے لیے دعا کر لیں. اس کے بعد لیکن یہ قبول ضرور کریں کہ یار میں نے جو اپنے لیے دعا مانگی ہے ایسا ہی تو میرے تمام مومنوں بھائیوں کو, مومن بھائیوں کو, بہنوں سب کو عطا فرما, تمام سنی مسلمین اور مسلمات کو تو یہ عطا فرما. انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العزت سے کہ جب آپ یہ کلمہ کہہ دیں گے تو فرشتہ آپ کے لیے آمین جب کہے گا تو آپ نے جو کچھ مانگا ہے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اور یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آپ سب کی بھلائی چاہتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على المرحوم وكما على اصحابه وبارك وسلم دائما ابدا. ودوسری حدیث بھی یہ آیا, سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے تھے, مسلمان آدمی کی اپنے بھائی کے لیے پسے پشت دعا قبول ہوتی ہے, اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہے, جب یہ اپنے بھائی کی بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ مقرر فرشتہ کہتا ہے آمین, اور تیرے لیے بھی اسی کی مثل ہو, یعنی اسی کی جیسا تجھے بھی عطا ہو. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, اپنی جانوں اولاد اور مال کو بد دعا نہ دو, کہیں اللہ تعالیٰ سے ایسی گھڑی موافق نہ کر بیٹھو جس میں سوال کیا جائے اور تمہاری دعا قبول ہو جائے. پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو بدعا نہ دے, مسلمانوں کو بدعا نہ دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد سے ناراض ہو کر کے اس کو بدعا دیتا ہے, ماں باپ کی بدعا بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہاں پر یہ ارشاد ہو رہا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی جانوں اولاد اور مال کو بدعا نہ دو, نہ جان کو بد دعا دو, نہ اپنے مال کو بد دعا دو, نہ ہی اپنی اولاد کو بد دعا دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مقبولیت کی گھڑی ہو, قبول ہونے والی گھڑی ہو اور اللہ رب العزت اس چیز کو قبول فرما لے, اور پھر کیا ہوگا, پھر تو خود پچھتا ہوگا, تم ہم نے اپنے آپ کو بد دعا دی. اولاد کو بد دعا دینا خود کو بد دعا دینے کے برابر, پھر لوگ پچھتاتے کہ اولاد کے ساتھ یہ ہو گیا ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث پاک پہلے بھی یہاں لکھی ہوئی ہے, وہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا, تین دعائیں شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں, ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں, مظلوم کی دعا, مسافر کی دعا, اور بیٹے کے خلاف باپ کی بد دعا. بیٹے کے خلاف باپ کی بد دعا. اب یہاں پر یہ ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں لکھی ہوئی ہے, تو تین ایسے شخص ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے.
ایک فرمایا مظلوم کی دعا, یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. اس کے بارے میں آیا کہ وہ آسمانوں کو چیر کر کے جاتا ہے, آسمانوں کو چیر کر کے جاتی ہے. تو مظلوم جب دعا کرتا ہے تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں, ایک یہ کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے, اس کو وہ چیز مل جائے اور اس چیز کا ازالہ ہو جس کا جو اس نے تکلیف اٹھائی, اور دوسرا جس نے اس پہ ظلم کیا ہے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے, اس کو اس کا بدلہ دیا جائے. لہذا مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے, مظلوم کی دعا یا بد دعا جو بھی کہو اس سے بچنا چاہیے, یعنی ظلم نہ کرو. کسی پہ آپ نے ظلم کیا اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ رب العزت ضرور کو ضرور اس کی طرف فیصلہ فرمائے گا, اور جب اس کی طرف فیصلہ فرمایا تو پھر آپ اندازہ کر لو کہ ظالم کے ساتھ کیا ہوگا. آگے ارشاد ہوتا ہے مسافر کی دعا. مسافر کی دعا اس لیے قبول ہوتی ہے کہ مسافر جو ہے بے یار و مددگار ہوتا ہے, اس کے پاس آرام نہیں ہوتا, اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہوتا, وہ ایک فقیر کی طرح ہوتا ہے, اس کے پاس مال دولت اور آرام و آسائش نہیں ہوتی, اس لیے مسافر کو جو ہے اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور تیسری اور بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات, باپ کی بد دعا بیٹے کے خلاف رد نہیں ہوتی, قبول ہوتی ہے. تو جو باپ ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کو بد دعا دے دوں اور یہ میرا بیٹا برباد ہو جائے, ایسا اور بیٹے کو اس سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے باپ کو ناراض کر دوں, اور زبان سے نہیں تو دل سے کہیں اس کی بد دعا نہ نکل جائے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حالت سجدہ میں بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, بس اس وقت کثرت سے دعا مانگو. یعنی حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, تو اس وقت اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے دعا کرے. اب جیسے پہلے عرض ہوا کہ اب دعا هو العبادہ, دعا عبادت ہی ہے, اور ایک دوسری جگہ الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا اصل ہے, دعا عبادت کا مغز ہے, دعا عبادت کا مقصد ہے. اور یہاں ارشاد ہو رہا ہے سجدے میں بندہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, تو سب سے زیادہ دعا کیا کرو. حضور ارشاد فرماتے ہیں عبادت ہے سجدہ, تو عبادت کی انتہا ہے, ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سجدہ جو ہے عبادت کی انتہا ہے, کہ دل بھی جھکا ہوا ہے, ناک زمین سے لگی ہوئی ہے, سر جس کو راس کہتے ہیں سب سے اسی جگہ وہ بھی زمین پہ ٹیک دیا ہے, باوضو ہے, ہاتھ بھی زمین پہ رکھے ہیں, پیر بھی زمین پر ہے, گھٹنے بھی زمین سے لگے ہوئے, سراپا عبد بن کر کے, سراپا عاجزی اور انکساری بن کر کے زمین پر لیٹ گیا ہے, ناک زمین پر رگڑ دی ہے اور اللہ سے عرض کر رہا ہے, تو اس وقت ابدیت کا ایک پیکر بن کر کے اللہ رب العزت کے سامنے جھکا ہوا ہے, اللہ رب العزت کو یہ اس کی شکل بہت اچھی لگتی ہے, کہ یہ اس کی حالت اتنی پسند آتی ہے اللہ رب العزت کو کہ اس حالت میں جب وہ مانگتا ہے, کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے بہت قریب ہے, تو یہ مقام ہے مانگنے کا, یہ جگہ ہے مانگنے کی, یہ موقع ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کا. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب ایسی حالت میں ہوتا ہے, تو چاہیے کہ اس وقت وہ اپنے رب سے خوب دعا کیا کرے. دروشی پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علی کر محمد علی کر تمہارا و صحابہ مبارک وسلم دا ہے بڑا. ایک اور دعا, ایک اور حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا تم میں سے ہر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے. صحابہ سے ارشاد فرمائے تم میں سے ہر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرے, یعنی یوں کہہ دے کہ جلدی جلدی کیسے کی اس نے, جب اس نے یوں کہہ دیا میں نے اپنے رب سے دعا مانگی لیکن اس نے قبول نہیں کی. اگر اس نے یہ کہہ دیا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے, آپ نے ارشاد فرمایا آخری رات کے درمیان, آخری رات کے درمیان اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا, اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا. بروشک علی اللہ صلی اللہ علیہ محمد معدن جبیتر ممیل علی والحلی والکمار علی وصحابہ مبارک وسلم دائمنا بدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اگر چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہوں, یعنی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ہر دعا قبول نہیں ہوتی, لیکن پہلے تو حدیث میں آیا کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر ارشاد ہوا کہ کون سی دعا جلدی قبول ہوتی ہے, تو ارشاد فرمایا کہ آخری رات کے درمیان والی دعا اور فرض نماز کے بعد والی دعا. تو آخری رات کے درمیان والی دعا سے مراد یہ ہے کہ اگر رات کے تین حصے کر دیے جائیں, جیسے بالفرض رات میں 9 گھنٹے ہیں, 9 گھنٹے کی رات ہے, تو 6 گھنٹے گزر گئے رات کے, اب فجر میں صرف 3 گھنٹے باقی ہیں, تو اس وقت انسان اگر اٹھ کر کے دعا کرے, پھر چاہے صرف 10 منٹ باقی ہو فجر ہونے میں, اس وقت اگر انسان دعا کرے تہجد کے وقت یعنی, تو وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے, آخری رات کے حصے والی دعا. اور ارشاد فرمایا فرض نمازوں کے بعد والی دعا, فرض نماز انسان پڑھتا ہے, اب جو فرض نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو پھر کہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے فرض نماز وقت پہ پہلے پڑھنا چاہیے, اس کے بعد عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے. تو فرض نماز کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ فرض نماز تو فرض تھی, آپ نے اللہ رب العزت کا حکم مانا, اس کو راضی کیا, اب بھیک مانگنے کا وقت ہے, اب مانگو, اب بھیک مانگنے کا وقت ہے, مانگو. اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھ چکو تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ, یہ حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم جیسے ہماری آپ کیا اوقات ہے, ہم تو سخت ہوتا ہے, سخت گنہگار ہیں, ہمیں تو زیادہ دعا کرنی چاہیے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی لوگ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں, خاص طور پہ یہاں کے لوگ سلام پھیرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض دار نہ سامنے آ گیا, کوئی قرض لینے والا سامنے آ گیا, یا کوئی جس سے قرض لیا ہے وہ مانگنے کو سامنے آ گیا, تو اب بھاگو مسجد سے. ارے بھائی یہاں تو بھیک مانگنے کا وقت تھا, دعا مانگنے کا وقت تھا, تو مٹ کر کے چلے گئے, نہ ذکر کیا, نہ اللہ کی تعریف کی, نہ عاجزی کی ساری سے اللہ سے مانگا, تو پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. ارے مانگا ہی کب تھا کہ تو دعا قبول ہوگی, جو وقت تھا بہترین دعا مانگنے کا اس میں تم نے دعا ہی نہیں مانگی. ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پہلے بتا دوں, اس کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ عرض کرتا ہوں. سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے عرض کی, یا رسول اللہ میں دعاؤں میں بہت وقت گزارتا ہوں, میں دعاؤں میں بہت وقت گزارتا ہوں, آپ ارشاد فرمائیں تو میں اس میں سے کچھ وقت آپ پر درود و سلام پڑھنے پر صرف کروں, یعنی آپ پر درود بھیجا کروں. آپ کو یہ نہ کہیں کہ درود دعا نہیں, درود بھی دعا ہے, درود پاک بھی دعا ہے. کہتے نا اللہم یا رب, اللہم یا رب میں فرق نہیں ہے, ایک ہی بات ہے. تو درود پاک پڑھنے میں آپ ارشاد فرمائیں تو کچھ وقت گزاروں, آپ ارشاد فرمائیں تو ایک چوتھائی وقت اس میں سے ڈال دوں. یہ ذکر و اذکار کی بات نہیں, درود دعاؤں میں جو وقت گزارتے تھے اس میں سے آپ نے ارشاد فرمایا ایک چوتھائی اگر اس میں سے آپ کی اس پہ وقف کر دوں تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں یہ اچھا ہے, لیکن اس کو اگر بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اگر اس کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ تو ایک تہائی مختص کر دوں, ایک تہائی مختص کر دوں, تو حضور نے ارشاد فرمایا اچھا ہے, اس کو زیادہ کر دو تو اچھا ہوگا, اور اچھا ہوگا. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ تو پھر آدھا وقت کر دوں, پھر سے حضور نے یہ ارشاد فرمایا اگر یہ اچھا ہے اس کو اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا, حتیٰ کہ کہا دو تہائی, وہی جواب ملا. تو عرض کرتے یا رسول اللہ اب میں میرا تمام وقت دعا کا جو ہے وہ درود پاک پڑھنے میں لگا دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے کعب اگر تو ایسا کرے گا تو دنیا اور آخرت کی تیری تمام حاجتوں کے لیے کافی ہو جائے گا, دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کے لیے تیرے لیے کافی ہو جائے گا. تو درود پاک بھی دعا ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ میں درود پڑھنا تو دعا نہیں کر رہا, درود بھی دعا ہے. اب دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں آتا ہے, ایک حدیث پاک یہاں بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دعا کرنے سے پہلے لوگوں سے ارشاد فرماتے کہ آپ اللہ رب العزت کا خوب خوب ذکر کیا کرو, اللہ کی حمد کیا کرو, اللہ کی تعریف کیا کرو, اس کے بعد اللہ سے مانگو, اور اس کے بعد اللہ سے مانگو. جو اذکار حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھائے اس میں آیا کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آ کر کہا, دعا مانگی اس نے, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. حضور نے ارشاد فرمایا, مانگ جو مانگتا ہے اللہ تجھے ضرور عطا کرے گا, مانگ جو مانگتا ہے اللہ تجھے ضرور عطا فرمائے گا. کسی اور جگہ آیا کہ اللہ رب العزت سے مانگنے سے پہلے اس کی حمد کرو, کن الفاظ سے, یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. کسی اور جگہ آیا, یا بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض. کسی جگہ آیا بسم اللہ شریف کا ورد کرو, کسی جگہ آیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اس کا ذکر کرو. کسی جگہ آیا یا رب ذو الجلال یا رب العرش الکریم, اس طرح کا ذکر کرو, یا صرف یہ کہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم. اس طرح کے اذکار کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگو, پہلے اس کی حمد کرو, اس کی تعریف کرو, اس کے بعد دعا کرو. کیسے؟ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ پہلے درود پاک کی کثرت کرو, پھر اللہ رب العزت کا خوب ذکر کرو جو بھی آپ کو یاد ہو, یا قرآن پاک کی تلاوت کرو, اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو, اس کے بعد عاجزی انکساری کے ساتھ دو زانوں بیٹھ کر کے قبلہ رخ ہو کر کے, اگر میسر آئے تو قبلہ رخ ہو کر کے, پھر ہاتھ اٹھا کر کے, ہاتھ اٹھا کر کے یوں کر کے یوں کر کے یا پورا اوپر کر کے دعا کرو. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ کعبہ معظمہ کے پاس دعا کرتے ہوئے دیکھے گئے, آپ نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند فرمایا کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. یعنی آپ احرام شریف میں تھے تو احرام کے نیچے سے آپ کے بغل شریف نظر آنے لگے, اتنا ہاتھ اٹھا کر کے اپنی عارضی کے ساری کی انتہا ہے, ہاتھ کیوں اٹھا کر کے دعا فرماتے. لیکن افسوس آپ دیکھیں آج کل مسلمان جب دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا, اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ اٹھانے میں کیا شرم, اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ اٹھانے میں کیوں شرم کرتے, وہ دے رہا ہے, یوں سمجھو کہ وہ دے رہا ہے اور تم لے رہے, وہ عطا فرما رہا ہے اور تمہیں مل رہا ہے اور تم لے رہے, اس طرح ہاتھ اٹھایا کرو. ہاتھ اٹھانا یوں کرنا چاہیے کہ ہاتھ کی ہتھیلی آسمان کی طرف ہے, اس لیے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے, دعا کا قبلہ آسمان ہے, اور آسمان کی طرف ہتھیلیاں ہو, چاہے کاندھے سے اوپر ہو یا کاندھے کے برابر ہو یا سینے کے پاس ہو, لیکن ہتھیلیاں کم از کم پھیلائی ہوئی ہو, چاہے جوڑی ہوئی ہو یا پھیلائی ہوئی ہو, ہتھیلیاں کم از کم کھلی ہوئی ہو, یہ سنت طریقہ ہے. اس کے آگے میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو دعا ہو رہی ہے اور ہاتھ یوں پکڑ کر کے ہاتھ یہاں پہ قریب کر کے بیٹھے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ دینے والا دے, تو یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, چپ کر کے یوں بیٹھے ہوتے ہیں گردن جھکا کر کے. ارے اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی دینے والا ہے ہی نہیں, اور اللہ سے مانگنے میں کیا شرم, اللہ رب العزت سے مانگنے میں کیا شرم. اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمام مخلوق میں کون نہیں ہے, کروڑوں اربوں پتہ نہیں کتنے فرشتے, کتنے جنات, کتنے اربوں انسان, آسمان مخلوق ہے, زمین مخلوق ہے, ہر شے ہر مخلوق, اگر ہر مخلوق مل کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تمام مخلوق مجھ سے مانگے اور جتنا مانگے, جتنا جی چاہے مانگے, جو تصور میں آتا ہے وہ مانگے, حتیٰ کہ مانگ مانگ کے تھک جائے, تصور ختم ہو جائے مانگنے کا, اور میں ان سب کو اتنا دے دوں جتنا انہوں نے سوچا ہے, بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ بھی دے دوں, تو میرے خزانوں میں ایک قلیل فرق بھی نہیں آئے گا. قلیل کس کو کہتے ہیں؟ سات سمندر میں کتنا پانی ہے, دنیا کے سمندر میں کتنا پانی, ہمارا کتنے کروڑ گیلن اس میں ہے, ہم لوگ حساب نہیں کر سکتے. ان سمندروں میں اگر ایک چھوٹا سا پرندہ پانی نہ پیے, صرف چونچ کو ڈبائے اور چونچ کو باہر نکالے تو اس کی چونچ گیلی ہو جائے گی. جتنا پانی پیا اس کی بات نہیں کر رہا, صرف جو چونچ گیلی ہو گئی اور چونچ کے اوپر ایک باریک سی تری رہ گئی پانی کی, اس کا مقابلہ 7 سمندر کے پانی کو کیا جائے تو کہیں گے کہ چونچ پہ جو تری لگی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں یہ قلیل ہے.
ये कलील है, यूं समझ लो कि समंदर में एक सुई डुबाया, बाहर निकाला तो सुई के ऊपर कितना पानी लग गया, वो समंदरों के मुकाबले में कितना है, कुछ भी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इतना भी मेरे खजानों में फर्क नहीं आएगा। वो तो खालिक और मालिक है, जितना चाहे पैदा फरमा दे, कुल फयकून वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इतना दे सकता है तो हम तो भिखारी है, हाजतमंद है, वो इशारा फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत गनी है, अल्लाह गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह गनी है और तुम सब फकीर हो, व अंतुमुल फुकरा। फकीर का तो काम ही होता है मांगना, फकीर का तो काम ही है मांगना, यार अब तू अता फरमा, जो ना था जो मांगे नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे नाराज होता है कि क्या ये अपने आप को समझ समझता है, क्या ये अपने आप को बेनियाज समझता है। बेनियाज तो मैं, अल्लाह समझ, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, वो जिसको देगा उसको गनी फरमा देगा, जिसको बे इंतहा गनी फरमा दिया वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे फकीर ही है। सैयदना अय्यूब अलैहि सलाम या किसी और नबी के बारे में आया, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादशाह अता फरमाई, बेहिसाब दौलत अता फरमाई, एक जगह आप जो है नहा रहे थे तो बारिश होने लगी तो बारिश के साथ सोने के टिड्डे गिरने लगे। टिड्डा जिसको कहते हैं ना, जानवर जो होता है वो सोना बन करके गिरने लगे, तो आपने जो कपड़ा उतारा था उसमें वो टिड्डों को जमा करना शुरू कर दिया। तो गैब से निदा आई कि ए फला, जो भी नबी थे वो उनसे इरशाद होता है, ए फला क्या मैंने तुझे काफी नहीं दे दिया, मैंने तुझे काफी नहीं दे दिया। तो उन्होंने क्या अर्ज की अपने रब से, अर्ज करते हैं यार अब मैं कभी भी तेरे फजल से गनी नहीं हूँ, मैं हमेशा तेरा मोहताज हूँ, मैं हमेशा तेरा मोहताज हूँ, मैं हमेशा तुझसे मांगता रहूंगा, तुझसे लेता रहूंगा, तेरे फजल से मैं क्यों अपने आप को मुगल्ला करूँ, तुझे देता है वो मैं क्यों ना जमा करूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे, हर हर घड़ी मांगे, हर दम मांगे। अब एक हदीस पाक हमने इसमें जो पढ़ी उसमें यूँ आया कि तुम्हारी दुआएं कबूल होती है हत्ता कि कोई ऐसा ना कह दे कि मैं मांगता हूँ दुआ कबूल नहीं होती, फिर रद्द हो जाती। तो अगर कोई कहे कि भाई हमने तो इतनी दुआएं मांगी है इसका क्या सबूत है कि कबूल होती है, तो हदीस पाक में आता है कि जिसने दुआ की ये ना समझे कि उसका उसको फल नहीं मिलेगा। जो दुआ आपने की है अगर वो दुआ आपकी किस्मत के मुआफिक थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के मुआफिक थी, उसने चाहा देना दुनिया में तो उसने आपको दुनिया में दे दिया, अगर उसने दुनिया में नहीं दिया आपकी दुआ के मुकाबले तो ये ना समझे कि दुआ खाली गई। नहीं नहीं, वो इतना करीम है, वो तो अकरमुल अकरमीन है, वो देने वाला ऐसा है कि सवाल करने वाले को सवाल रद्द नहीं फरमाता। जब उसने अपने हबीब को इशारा फरमा दिया कि तुम किसी को झिड़का ना करो, किसी को रद्द ना किया करो, तो वो कैसे रद्द फरमाएगा, मांगने वालों को वो देता है। अगर दुनिया में नहीं दिया तो जो दुआ तुमने दुनिया में मांगी है वो कयामत के दिन महफूज रखेगा, उसके बदले आपको बेइंतहा सवाब और अजर अता फरमाएगा, और दुनिया में जो नहीं अता किया आखिरत में अता फरमाएगा। हत्ता के लोग आखिरत में जब इनाम देखेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया की कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती, दुनिया की कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती, आखिरत ही में सब कुछ मिला होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दुआ खूब मांगनी चाहिए, चाहे उसका रिजल्ट उसका नतीजा दुनिया में आपको नजर आए या ना आए। अगर दुनिया में दुआ कबूल नहीं हुई आखिरत में सबर मिलेगा, वरना यह होगा कि दुनिया में आपके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, आके दर्जात बुलंद किए जाएंगे, बहुत सारी बलाएं जो आने वाली थी वो टाल दी जाएंगी, आपके बहुत सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा करीम है, किसी न किसी जरिए से आपकी आजजी आपकी इंकिसारी आपकी दुआ का बदला वो जरूर अता फरमाता है। कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया के पाक जबानों से दुआ किया करो, पाक जबानों से दुआ किया करो। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह इसका क्या मतलब है, पाक जबान से क्या मतलब है। दिन में ख्याल था कि हमसे कभी गीबत हो जाती होगी, हमसे कभी झूठ बोल दिया जाता होगा, हमसे कभी कोई नाज़िम बात जबान से निकल जाती है तो हमारी जबान पाक नहीं होती। तो अर्ज की या रसूलल्लाह पाक जबान से क्या मुराद है, तो आपने इरशाद फरमाया कि दूसरों से दुआ कराया करो, दूसरों से दुआ कराया करो।
اس کی زبان تمہارے حق میں پاک ہے, اس کی زبان تمہارے حق میں پاک ہے اور تمہاری زبان اس کے حق میں پاک ہے. معلوم یہ ہوا کہ دوسروں کے پاس جا کر کے اس سے دعا کے لیے کہنا یہ بھی سرکار کا سکھایا ہوا طریقہ ہے, صحابہ کی سنت ہے, بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ روانہ کر رہے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں اے عمر اپنے بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں مت بھولنا, اپنے بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں مت بھولنا. تو سیدنا عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز مجھے اتنی پسند نہیں ہے جو یہ جملہ مجھے پسند ہے کہ حضور نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے, حضور نے مجھے اپنا بھائی کہا اور مجھے یہ بات فرمایا کہ تم کعبے کے پاس جا رہے ہو تو ہم تمہارے بھائیوں کو تم اپنی دعاؤں میں مت بھولنا. یہ حضور کی سنت ہے دوسروں سے دعا کروانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کوشش یہ کرے دوسروں کے لیے دعا کرے اور جب دعا قبول نہ ہوتی ہو آپ کی اپنی پھر اچھے لوگوں کے پاس جائے ان سے بھی دعا کرائے. اس سے ایک اور چیز ثابت ہوئی, وسیلہ ثابت ہوا. تو دوسرا جب دعا کرتا ہے تو یہ وسیلہ ہی ہوا نا. تم یہی کہتے ہو نا کہ یار میں نے دعا کر دی ہے اب مولانا صاحب کی دعا کرتے دعا کہنے کو کر رہا ہوں یار اب ان کی دعا میرے حق میں قبول کر لینا. تو مولانا صاحب وسیلہ بنے نا آپ کے لیے, وسیلہ بنے یا نہیں بنے؟ سنت سے ثابت ہوا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آج سے ان کی ساری عطا فرمائے اور عبادت میں لذت عطا فرمائے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا ارحم الراحمین.